بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. گزشتہ آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ اور مشرکین کو جو اعتراضات تھے ان کا ذکر تھا. اعتراضات تو کوئی خاص نہیں تھے، بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے اور آپ کی تکذیب کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے، اور ان میں ایک دو باتیں ایسی بھی تھیں جو عام طور پر جاہلیت کی سوچ ہوا ہی کرتی ہے اور ابھی بھی مسلمانوں میں وہ سوچ ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ما لہذا الرسول، اس پیغمبر کو کیا ہو گیا، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے. پیغمبر ہوتا، اتنا اونچا مقام ہوتا تو اس کے پاس محلات ہوتے، اس کے پاس باغ ہوتا، فرشتہ اس کے ساتھ نازل ہوتا، وہ خود فرشتہ ہوتا، خزانے ہوتے. ایک وہی جاہلیت والی سوچ، کسی شخص کے بڑا ہونے کے لیے ایک دلیل یا علامت یہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھا، اس کو دنیا میں بڑی عزت، شہرت، مالداری، یہ سب چیزیں ملیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مثال کے طور پر ایک ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ نے فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، اشعث، جن کے بال بھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس کنگھی، تیل وغیرہ، ان سب چیزوں کا کوئی اہتمام بھی نہیں ہوتا، اور شاید ان کے پاس اس کا انتظام بھی نہ ہو. رب اشعث اغبرا، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بھی پراگندہ اور بکھرے ہوئے، کپڑے اور جسم پر بھی غبار لگا ہوا. ظاہری بزرگی کی حالت جیسے انسان کا ایک تصور ہے کہ اچھا بہترین لباس پہنا ہو، صاف ستھرا ہو، داڑھی ایسی ہو، بال ایسے ہوں، بالکل نہیں. اشعث، بال بکھرے ہوئے، کپڑے اور جسم غبار آلود. اور ان میں بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں مدفوعین بالابواب، اگر کسی کے دروازے پہ جا کر وہ بھیک مانگ لیں، اس لیے کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں کھانے پینے کا، اگر مانگے تو ان کو دھکے دے کے لوگ ہٹا دیں کہ کچھ ہے نہیں تمہارے دینے کے لیے. یہ جو ادھر اس طرح پھرتے ہیں، جن کو دنیا والوں کی نظر میں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان میں ایسے بعض افراد ہوتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے. لو اقسم علی اللہ لابرہ، قسم کھا لیں کہ اچھا میں کہتا ہوں، قسم کھا کر کے آج بارش ہوگی اور اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دیں گے، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ وہ کام کر دیں گے. اللہ کے یہاں ان کا وہ مقام ہوتا ہے. تو اسلام تو یہ سکھاتا ہے ہمیں، اور جاہلیت یہ سکھاتی ہے کہ نہیں، ظاہری شان ہو، ظاہری مال و دولت ہو، شہرت ہو، تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں یہ عند اللہ مقبول ہے. بہرحال یہ جو پیچھے ہم نے باتیں پڑھی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ، پیچھے اجمالی اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ ان لوگوں کے اس طرح کی جو باتیں ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں ساحر، کبھی شاعر، مختلف باتیں، انظر کیف ضربوا لك الامثال، مختلف قسم کی باتیں آپ کے بارے میں کہتے ہیں، یہ خود ان کے غلط ہونے کی دلیل ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کا ایک سمجھانے کے انداز میں جواب دے رہے ہیں. جس کو کہتے ہیں پیچھے جو جواب تھا وہ ایک طرح سے الزامی جواب تھا, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہاں سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک حقیقی یا تحقیقی جواب, جس کو برہانی جواب بھی کہہ سکتے ہیں, بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں آپ سمجھانے کے انداز میں سمجھا رہے ہیں اگر کوئی سمجھنا چاہے. وہ کیا؟ تبارک الذی, عالی شان ہے اللہ, اللہ کے پاس خزانوں میں کیا کمی, جس کو چاہے جتنا دے دیں. تبارک الذی انشاء, تبارک الذی انشاء جعل لک خیرا من ذلک, عالی شان ہے اللہ, اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر بنا دے, آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دے. اس سے بہتر کس سے؟ جو وہ کہہ رہے ہیں خزانے آپ کے ساتھ چل رہے ہوں. دجال کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے, تذکرہ کیا ہوگا, خزانوں کو حکم دے گا, خزانے اس کے ساتھ چلیں گے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیا دجال وہ برحق ہوگا اس وجہ سے کہ خزانے اس کے ساتھ ہیں, اس کو شہرت حاصل ہے, عزت حاصل ہے؟ بس وہ تھوڑے عرصے کی ہوگی, وہ کچھ عرصے کی ہوگی اور پھر وہ ذلیل ہو کر مرے گا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں. یہی ہوتا ہے باطل, کچھ عرصہ تیزی سے ابھرتا ہے, تیزی سے ابھرتا ہے, ختم, ذلت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. ہمیشہ سے تاریخ یہ بتاتی ہے, اور آئندہ دجال کا جو تذکرہ احادیث میں آتا ہے وہ بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے. لیکن پھر بھی وہی جاہلیت والی سوچ ذہنوں میں ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ نکلتی نہیں ہے. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک, اگر اللہ چاہے, وہ پاک ہے اللہ, عالی شان ہے اللہ, اگر وہ چاہے تو آپ کو جو یہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں اس سے بہتر عطا کر دے. کیا دے دے؟ جنات تجری من تحتها الانہار, دنیا ہی میں ایسے باغات دیتے اللہ تعالیٰ, ایسے باغات عطا فرما دے, تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں, دنیا میں اگر چاہے تو عطا کر دے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا, ایک محل نہیں, قصوراً, قصر ایک ہوتا ہے, قصور جمع, اور آپ کو کئی محلات عطا کر دے. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اور آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں, لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو دنیا میں بادشاہ بن کر رہنا ہے یا فقیر بن کر رہنا ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو عموماً فقر میں اور تنگی میں رکھا گیا تھا, لیکن حضرت داؤد و سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بادشاہت دی تھی, اور مختلف قسم کی بادشاہت دی تھی, جو دنیا کے بادشاہوں کو بھی وہ بادشاہت نہیں ملتی, ظاہر اس کے قریب بھی نہیں ہوتے. لیکن عام طور پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور انبیاء کے وارثین کے لیے فقر اور تنگی کو پسند فرمایا, اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں. اب اگر کوئی شخص, اگر مثال ہم مان لیں کہ اگر ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داؤد و سلیمان علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام والی بادشاہت ان کو ملتی, بڑے بادشاہ ہوتے ہیں, تو ہم کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم بھی وہ مالدار بنتے, ہم بھی بڑے بڑے محلات بناتے. اسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا, وہ تو ان کے لیے تو معاملہ مختلف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جب عطا فرمایا تو یہ فرمایا تھا کہ فمنن او امسک بغیر حساب, آپ پر کوئی حساب نہیں ہوگا. ان کے لیے تو یہی تھا کہ ان کے لیے کوئی حساب نہیں ہے. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی صورتحال ہوتی اور آپ کو اللہ تعالیٰ فرما دیتے آپ پر بڑی بادشاہت آپ کو دی اور آپ پر کوئی حساب نہیں ہوگا اس کا, لیکن امتیوں کے لیے تو وہ معاملہ نہیں ہے. تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رہنا چاہتے تو ہمارے لیے حساب ہے کہ بادشاہ بن کے رہتے ہو. اور ظاہر ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بادشاہت ملی تھی, بڑی بادشاہت, ان کے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا آپ پر کوئی حساب نہیں, اور ان کے دل کو اللہ نے ایسا کر دیا تھا کہ وہ دنیا سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی, چاہے بڑی دنیا ان کو ملی تھی اور بادشاہت ملی تھی. لیکن امتیوں کا حال تو ایسا نہیں ہوتا. ایک تو یہ کہ امتیوں کے لیے اگر وہ کام کریں گے دنیا زیادہ ہوگی تو حساب بھی زیادہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ دنیا زیادہ ہوگی تو دنیا میں دل بھی لگے گا، ایک کمزوری ہے انسان کی، وہ تو انبیاء علیہ السلام کی شان ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ معصوم پیدا فرماتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو بادشاہ اور مالدار بنانے کی بجائے فقر و تنگی میں رکھا کہ بعد والے لوگ امتی ان کے طریقوں پر عمل کر سکیں. فقر اختیاری ہے، پیسے زیادہ آگے صدقے میں انسان دے دیں، مالداری اختیاری نہیں ہے. مالداری میں انسان دنیا کے پیچھے پوری طرح پڑ جائے تو ہو سکتا ہے دنیا کچھ مل جائے اس کو. کتنے ہیں جو بیچارے دنیا ہی کے لیے پوری محنت کرتے ہیں لیکن اخیر میں کچھ بچتا نہیں ان کے پاس. ہمارے ان ملکوں میں رہنے والے لوگ تو اچھی طرح سمجھتے ہی ہیں کہ بیچارے مرد بیوی بچے سب کماتے ہیں، اخیر میں کچھ زیادہ بچتا نہیں. تو بہرحال مالدار ہونا اگر یہ سنت انبیاء ہوتا تو انسانوں کے لیے ان کے طریقے پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے فقر کو اصل سنت انبیاء قرار دیا کہ ہر ایک اس پر عمل کر سکے، لیکن وہی ہے کہ مجاہدہ چاہیے اس کے لیے. کون ہے جو اتنے پیسے آنے کے بعد مل رہے ہیں لیکن نہیں صدقے میں دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا ہم نے پڑھا ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ آیا اور شمائل ترمذی میں بڑی تفصیل سے آتا ہے اور کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا، مجھے ضرورت، ٹھیک ہے لے لو، یہ اپنا کپڑا پہنا ہوا ہے، چادر ہے نئی کسی نے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لباس کی کمی تھی، ایک ہی چادر تھی جو تنگ تھی، کسی عورت نے دیکھا کہ اچھا بڑی چھوٹی چادر ہے، اچھا اپنے پاس سے کوئی چادر یا ہاتھ سے بنائی اور دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہنا، پتہ چلا کہ ضرورت تھی، جو چیز دی ہے وہی استعمال میں آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ اور کچھ تھا نہیں استعمال کے لیے. ایک صحابی نے دیکھا، یا رسول اللہ آپ کی چادر بڑی اچھی ہے مجھے دے دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دی. دوسروں نے ان کو ذرا تنبیہ بھی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی اور استعمال فرما رہے تھے، اور انہوں نے ان سے مانگ لی، کہا کہ میں نے یہ اپنے استعمال کے لیے نہیں مانگی، میں نے تبرک کے لیے مانگی ہے، میں مر جاؤں گا تو میرے کفن میں یہ چادر استعمال ہوگی. بہرحال ہر ایک کا اپنا دلی تقاضا ہوتا ہے، اپنا جذبہ ہوتا ہے، لیکن یہ تو اگر کوئی چیز موجود ہوتی جو چادر اوڑی ہوئی ہے وہ بھی کوئی مانگتا تو اچھا لے لو، لیکن اس سے آگے یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کچھ نہیں ہوتا. کوئی آ جاتا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، میرے پاس تو ہے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس تو ہے نہیں، وہ فلانا شخص ہے وہ بیچتا ہے، جب اس کے پاس سے ادھار لے لو، یہ کہہ دو کہ اس کی رقم میں ادا کر دوں گا. اب خود کے پاس اپنے گھروں میں تنگی ہے، کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، اپنے پاس خود تنگی ہے، دوسرا شخص آتا ہے تنگی ہے تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اچھا میرے ذمے ادھار میری طرف سے لے لو اور پیسے میں ادا کر دوں گا. عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یا رسول اللہ جتنا آپ کے پاس ہے آپ نے دے دیا، اس کے تو آپ چلو ٹھیک ہے آپ اپنی استطاعت کے موافق دے دیتے ہیں، لیکن جو آپ کے پاس نہیں ہے تو اپنے ذمے ادھار کیوں اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ خامخواہ آپ پر بوجھ پڑے گا اور ادھار آپ کے ذمے آئے گا، پھر آپ پر بوجھ ہوگا کہ اچھا ادھار ادا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں کا دل جو تھا سخی اور سخاوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی اس کا کچھ اور تقاضا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کچھ بہت اچھی نہیں لگی. دوسرے صحابی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ خرچ کیجئے، خرچ کیجئے، عرش والا آپ کو خوب دے گا، آپ فکر نہ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے ان صحابی کے اس قول سے، یہ آپ کا مزاج تھا. تو فقر تو اختیاری چیز ہے، دیتا رہے انسان دیتا رہے، فقر اختیاری چیز ہے، لیکن غنا اور مالداری اختیاری چیز نہیں. اگر سنت انبیاء مالدار ہونا ہوتا تو اس سنت پہ لوگ عمل نہ کر سکتے. فقر اختیاری ہے، عمل کرنا چاہے جو کرنا چاہے کر لے، لیکن وہی اختیاری ہونے کے ساتھ ساتھ نفس کے لیے بڑا شاخ ہے. اس کی تو خیر احادیث میں بڑی مثالیں ملتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بسا اوقات پریشان ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کے کہ یا رسول اللہ آپ لیٹے ہوئے ہیں, آپ نے چارپائی پہ, چارپائی کی رسی جو ہے اس کے نشان آپ کے جسم اتھر پر پڑ جاتے تھے, اس لیے کہ ان چارپائی کی جو رسیوں سے بنتی تھی اس کے اور آپ کے جسم کے درمیان کوئی کپڑا اور چادر نہیں بچھائی جاتی تھی کبھی. تو ایک مرتبہ دیکھا کہ لیٹے ہیں اور آپ کے جسم پر اس کے رسیوں کے نشان پڑ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کی تنگی کا حال ہے اور وہ قیصر و کسرا جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ ان کو دنیا میں اتنی عزت و شہرت, اتنی مالداری حاصل ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا والوں کے لیے ہے, ہمارے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اختیار دیا گیا بادشاہت اور فقر میں, آپ نے فقر کو اختیار فرمایا. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اختیار دیا گیا کہ اگر چاہوں, مجھے یہ اختیار تھا کہ اگر میں چاہوں تو یہ بطحا کے پہاڑ میرے لیے سونے کے بنا دیے جاتے اور میرے ساتھ رہتے, لیکن حضور اقدس لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکھا رہوں تاکہ صبر کروں, اور ایک دن مجھے کھانا ملے تاکہ میں شکر ادا کروں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. یہی اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتے ہیں کہ انشاء اجعل لک خیرا من ذلک. یہ تو بہت تھوڑا سا آپ کے لیے کہہ رہے ہیں, اللہ نے تو آپ کو اس سے زیادہ کے اختیار دے دیا تھا, اور اگر ابھی بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر دنیا میں دے سکتا ہے. جنات تجری من تحت الانہار واجعل لک قصورا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اگر آپ کو دنیا میں یہ سب کچھ دے دیں, محلات دے دیں, نہریں دے دیں, سب کچھ دے دیں, کیا اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ اہل مکہ آپ کے اس حالت کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ جو سوچ ہوتی ہے نا کہ ہم مقتدا جو ہیں وہ بڑے مالدار بن کے رہیں تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں اور ان کی بات مان لیں, آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے زیادہ مالدار ہونے اور آپ کے پاس محلات آ جائیں گے تو یہ لوگ آپ کی بات مان لیں گے. اصل بات یہ ہے کہ وہ قیامت کو نہیں ماننا چاہتے. بلکذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. اصل بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں, قیامت کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں. بات یہ تھی کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے ہیں, پیغمبر مان لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننی پڑتی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا مطلب کیا ہوگا کہ اب اللہ کو ماننا پڑے گا توحید, اب آخرت قیامت کو ماننا پڑے گا, اب دنیا میں جو جینے کا جو طریقہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے اور شریعت کے مطابق کرنا پڑے گا, اب اپنی آزادی ختم ہو گئی, اب کسی اور کی ماتحتی میں چلنا پڑے گا اور شریعت کی ماتحتی میں چلنا پڑے گا. یہ پورا مسئلہ تھا اصل میں. ایک بات اتنی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا اور بس کافی. وہ سمجھتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا تو اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا اور شریعت کی مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا. اصل اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے وہ پیچھے ہٹ رہے تھے. یہ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا, جس کو کہتے ہیں نا کہ قرآن انسان کی دکھتی رگ جو ہے اس پر ہاتھ رکھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ رگ ہے, یہ تمہاری بیماری ہے. جیسے پہلے حکیم ہوتے تھے, نفس پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ بیماری, بسا وقت تو صرف دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ بیماری ہے. قرآن ہماری بیماری کو, اور یہاں پر اہل مکہ کی بیماری کو بتا رہا ہے, اور میں اس میں بتاؤں گا کہ ہمیں اس میں کیا سبق دیا گیا ہے. اہل مکہ کے اندر یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی, حالانکہ جانتے تھے کہ ان کے معجزات, ان کا کلام, ان کا انداز, ان کے اخلاق, ان کی ہر چیز ایسی ہے جو نبی ہی کی ہو سکتی ہے, وہ جانتے تھے. اسی لیے تو کبھی وہ بنا رہے تھے تو شاعر کہتے ہیں, کبھی ساحر کہتے ہیں, کبھی کاہن کہتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہنا کیا ہے. ان کے بڑے بڑے سمجھدار لوگ کہتے تھے نہیں نہیں, ان کے کلام کو ہم سحر نہیں کہہ سکتے, انسان کا کلام ہے ہی نہیں, ما ھذا قول البشر. مانتے تھے, لیکن اگر اقرار کر لیں گے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اب ہماری مرضی ختم, اللہ کی مرضی پر چلنا پڑے گا. بس اب ہم اپنے بارے میں سوچیں, ہمارے لوگوں میں مسلمانوں میں کتنے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، اس حد تک تو الحمدللہ کہ ہم نے اللہ کو مانتے ہیں، پیغمبر کو مانتے ہیں، لیکن کسی کو، کسی بزرگ کو، کسی کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ڈرتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم کسی سے بیعت ہو گئے، ہم نے کسی سے اپنا تعلق قائم کر لیا. بیعت ضروری نہیں، ہم نے تعلق قائم کر لیا، اب ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق کرنی ہوگی. ان کی مرضی کا کیا مطلب؟ وہ کہ اپنے کام کروائیں گے. وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ شریعت کے احکام ہیں، یہ فرض ہیں، یہ واجب ہیں، یہ تو ادا کرنا ہے، یہ حرام ہے، ان سے بچنا ہے، یہ فضیلتیں ہیں، یہ کر لو تو اچھا ہے، یہ معمولات ہیں، اگر ان کو کر لو تو اچھا ہے، کوئی تم سے مواخذہ نہیں، کوئی تمہیں ڈانٹے گا نہیں، کوئی مارے گا نہیں. بس اتنا ہے کہ اب آزادی تھوڑی سی انسان کی سلب ہو جاتی ہے، تھوڑی سی. اب سب کچھ، یعنی وہاں سے ہدایات بھی آئیں گی، اور خاص طور پہ یعنی اگر اس کو عملی شکل میں دیکھیں مردوں کے لحاظ سے، تو جب تعلق ہوگا تو ظاہر ہے ملاقات کا سلسلہ ہوگا. اچھا، اب ظاہری حالت بھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، کسی چیز کا علم ہوا تو اچھا، یعنی تنبیہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھو یہ چیز غلط ہوئی ہے، یہ مناسب نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. انسان یہ سوچتا ہے، وہی سوچ جو اہل مکہ، خیر کفر اور ایمان کی بات تھی، یہاں پر انسان شریعت پر پوری طرح عمل کرنے یا ادھورا عمل کرنے کے سلسلے میں انسان یہاں پر ذرا پیچھے ہٹتا ہے کہ نہیں، پھر پوری طرح مجھے شریعت پہ عمل کرنا پڑے گا. یہی شیطان پیچھے ہٹاتا ہے کہ نہیں نہیں پھر پوری طرح شریعت پہ عمل کرنا پڑے گا، پھر اگر کوئی غلط کام کیا تو خامخواہ پھر منع کریں گے، رکاوٹ آئے گی کہ نہیں یہ نہ کرو، اس طرح نہ کرو. وہ کیا کہیں گے؟ وہ اپنے لیے نہیں، وہ شریعت ہی کے احکام پر عمل کرنے کہیں گے. لیکن وہی ہے کہ انسان کسی کو اپنا بڑا اور مقتدی اور رہنما بنانے کے لیے جو پیچھے ہٹتا ہے، اس سلسلے میں پیچھے ہٹتا ہے. یہی ہے کہ انسان کو اصل دنیا میں راحت اور آرام اور اس کی جو یہاں کی جو انسان جو مزے اور لذتیں ہیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. قیامت کا اگر یقین دل میں بیٹھ جائے تو پھر انسان سوچے نہیں نہیں مجھے اصل تو آخرت کے لیے کرنا ہے، چلو اچھا ہے مجھے کوئی بتانے والا ہو تاکہ میں آخرت کے لحاظ سے صحیح کام کرتا رہوں. یہ بلکہ تب بالساعہ، اہل مکہ قیامت کے منکر تھے، یعنی اس کو وہ ماننا نہیں چاہتے تھے. اگر وہ مان لیں گے تو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو قیامت کو ماننا ہوگا، اور پھر ہر عمل اس کے مطابق کرنا پڑے گا، ہماری مرضی ختم ہو جائے گی، ہماری آزادی ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ ذبو بالساعہ. تو آپ کو محلات مل جائیں، سب کچھ مل جائے، یہ آپ کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ان کو قیامت کو ماننا ہی نہیں ہے، ان کو اپنی مرضی پہ چلنا ہے. بلکہ ذبو بالساعہ واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا، اور وہ تمام جو بھی قیامت کے منکر ہوں ان کے لیے ہم نے سعیر، دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. وہ آگ ایسی ہوگی کہ اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغيظا وزفيرا. یہ آگ دوزخ کو اور جنت کو قیامت کے دن میدان حشر میں لایا جائے گا، جنت بھی لائی جائے گی، دوزخ بھی لائی جائے گی. جب دوزخ لائی جائے گی تو بڑی خطرناک، اس کو اللہ تعالیٰ شعور اور سمجھداری دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اس پہ اس سے کلام کروائے گا. اذا رأتهم من مکان بعید، جب دوزخ دور سے دیکھے گی، بہت دور ہوگی، اتنی دور سے اس کی گرمی، اس کی بدبو محسوس ہوگی، اور وہ جوش میں، غصے میں اس کی آواز نکل رہی ہوگی، تغیرا و زفیرا، جس کو کہتے ہیں جوش اور غصے کی آواز نکل رہی ہوگی اس میں سے. اور سورہ قاف میں جب اس کا ذکر ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ، اور احادیث وغیرہ میں بھی ذکر ملتا ہے، وہ مانگے گی، بلائے گی کہ مجھے چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے. اللہ تعالیٰ اس میں ڈالتے رہیں گے، ڈالتے رہیں گے. جب اتنی بڑی دوزخ، اتنی بڑی دوزخ جب وہ بھر جائے گی، پوری بھر جائے گی، یعنی پوری تو نہیں بھرے گی، لیکن جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے اور وہ اتنی بڑی ہے، تو سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تذکرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخر میں اس سے پوچھیں گے، حلم تلاتی، اب بھر گئی. یہ وہ دوزخ ہے جو اتنی بڑی ہے اور اس کو اتنا گرم کیا گیا. ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ یہ دوزخ کی آگ اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک اسے جلا کر رکھا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اور جلایا، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، جل جل کے سفید ہو گئی. پھر اس کے بعد مزید ہزار سال تک اس کو اور جلایا گیا، یہاں تک کہ سیاہ ہو گئے، بالکل سیاہ رنگ کی ہے۔ اسے جب میدان حشر میں لایا جائے گا تو ایک جیسے کوئی جاندار ہوتا ہے اس انداز میں لایا جائے گا جیسے کوئی سمجھتا ہو اور بات کرتا ہو، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہوگی۔ لیکن اس کے غصے کا یہ حال ہوگا کہ وہ انسانوں کو اپنے اندر لینا چاہے گی، اسے 70,000 رسیاں اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہوں گی اور ہر ہر رسی کو کئی ہزار فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے تاکہ یہ قابو سے باہر نکل کر کہیں ہر ایک کو اپنے اندر نہ لے لے۔ اور اس سے ایک آواز آتی ہوگی، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، سورہ ملک میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، سمعوا لها شہیقا وہی تفور، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا ہوگا جیسے غصے سے ابھی پھٹ جائے گی اور لوگوں پر عجیب ہیبت ہوگی، خوف کا عالم ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے اور ہیبت اور خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جب اسے بھریں گے پھر پوچھیں گے حلم تلاتی، بھر گئی؟ وہ کہے گی نہیں نہیں، حلم مزید اور ہیں، مجھے اور چاہیے۔ بہرحال اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ دیکھو اس سے بچو، اس سے بچنے کے لیے آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا، دنیا میں تمہارے اعمال، تمہارے اخلاق یہ کام آئیں گے۔ لوگوں کو راحت پہنچاؤ، اللہ کی مرضیات پر چلو، لوگوں کو تکلیف نہ دو، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو، نہ لوگ ناراض نہ اللہ ناراض۔ ظاہر ہے اصل تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن دونوں چیزیں ہمیں کہا، حکم یہ دیا گیا نا کہ حقوق العباد بھی حقوق اللہ بھی، دونوں کا خیال رکھو بس۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، پھر اس کے بعد نمبر آئے گا کہ دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین، اور جب لوگوں کو القو ڈال دیا جائے گا منہا دوزخ میں، مکان ضیقاً تنگ جگہ میں، ہر ایک کی ایک جگہ مقرر ہوگی، اس میں تنگ جگہ میں ان کو ڈال دیا جائے گا، تو جب وہ دوزخ میں جائیں گے اور وہاں کی تکلیف، وہاں کے قسم قسم کے عذاب، وہاں کی بدبو، ہر چیز جب وہ دیکھیں گے تو وہ اس وقت پکاریں گے دعو ہنالک ثبورا، دعو، وہ مانگیں گے، پکاریں گے اس وقت موت کو کہ بس ہمیں موت آ جائے، موت آ جائے۔ سمعوا لها وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، مقرنین یعنی اچھی طرح وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوں گے جیسے مجرم اور قیدی ہوا کرتے ہیں، اور دوزخ میں ان کو پھینک دیا جائے گا، اتنی سخت تکلیف اور پریشانی میں ہوں گے کہ اس وقت وہ کہیں گے بس اب ہمیں موت دے دے، یا اللہ تو ہمیں موت دے دے۔ دعو هنالک ثبورا، تو ان سے فرشتے کہیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعو ثبورا کثیرا، آج ایک موت نہ پکارو، کئی موتیں پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو، ایک موت پکارنے سے کچھ نہیں ہونے والا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک موت سے تمہیں نجات نہیں ملنے والی، کئی موتیں آ جائیں تب بھی تمہیں غرل موت تو آنے والی ہے نہیں، اب تو تمہیں سزا ہی کے اندر، عذاب ہی کے اندر رہنا ہے، وقت تھا دنیا میں کیا عمل کر لیتے، دنیا میں وقت تھا کہ عمل کر لیتے، توبہ استغفار کر لیتے، اب وقت گیا، اب موت، ایک موت، ایک موت نہیں، کئی موتیں پکارو لیکن تمہیں اب نجات نہیں ملنے والی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کا حال ہے، قل اذالک خیر، آپ ان سے پوچھئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ ان اہل مکہ سے جو بھی آخرت کے بجائے دنیا کے لیے محنت کرنا چاہتا ہے اس سے پوچھ لیجئے، اذالک خیر، کیا یہ جو پیچھے سزا بیان کی گئی یہ بہتر ہے، ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون، یا ہمیشہ رہنے کی جنت اور باغات جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، ہر ایک سے نہیں، جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے۔ کون متقی؟ تقویٰ کیا ہے؟ پہلے بات آ چکی ہے، مختصر یہ ہے کہ تقویٰ کے معنی بچنا، اصل کے اعتبار سے اس کے معنی بچنا، تو تقوی یعنی بچنا، کس سے بچنا ہے؟ نمبر ایک کفر و شرک سے بچنا ہے، نمبر دو گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، درجات کفر و شرک سے بچنا، اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچے، اس کے بعد یہ ہے کہ گناہ صغیرہ سے بھی انسان بچے، اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ جو خلاف اولا چیزیں ہیں ان سے بھی انسان بچنے کی کوشش کرے، مشتبہ چیزیں ہیں، انسان ان سے بھی بچے۔ جتنا زیادہ اپنے آپ کو بچاتا رہے گا، اتنا جنت میں اونچے مقام وہ حاصل کرتا رہے گا۔ قل اذلک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا متقیوں سے، کانت لہم جزاء و مصیرا، یہ جنت ان متقیوں کے لیے ہوگی جزاء، بدلے کے طور پر اور ٹھکانے کے طور پر۔ دو باتیں فرمائی، جزاء و مصیرا۔ لفظ جزاء کیا بتا رہا ہے؟ کہ ویسے ہی نہیں مل جائے گی، جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملے گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے جنت ملے گی، لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ انسان کو کرنا بھی پڑتا ہے۔ جزا، جزا کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بدلے میں۔ تو انسان دنیا میں کوشش کرے جنت حاصل کرنے والے اعمال کرے، اور کوشش کرے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ اس نے کچھ کوشش کی ہے، تو اب جزا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ بدلے کے طور پر۔ لیکن بدلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اچھا نماز پڑھ لے تو اچھا ہمیں یہ چیز مل کر ہی رہے گی، نہیں، وہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہمارا اخلاص کتنا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن ہم کوشش کرنے کے مکلف ہیں۔ یہ چیز تو پہلے بھی آ چکی اور ابھی بھی ضمناً آ گئی کہ انسان ہر چیز میں، دنیا کی چیز ہو، دنیا کا کام یا آخرت کا کام، انسان مکلف ہے کوشش کرنے کا، نتیجے کا نہیں۔ یہ چیز اگر اپنے ذہن میں ہم اچھی طرح بٹھا لیں کہ ہمارا کام کوشش ہے، ہمارا کام نتیجہ نہیں ہے، ہم نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ نتیجہ ظاہر کریں، ہمارا کام ہے کوشش کر لینا، اللہ سے دعا کریں، کوشش کریں، یہ کوشش کا حصہ ہے نا کہ ہم دعا بھی کریں اور اپنا ظاہری جو کوشش کرنی ہے وہ بھی کر لیں، پھر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ دعا ہے، کوشش ہے، اور اللہ سے اچھی امید ہے، یہ تین کام ہمیں کرنے ہیں۔ تو کانت لہم جزاء و مصیرا، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کی جنت ہوگی جو ان کو بدلے کے طور پر ملے گی اور ٹھکانے کے طور پر ملے گی۔ لہم فیہا ما یشاءون خالدین، جنت میں کیا ملے گا؟ اب جنت میں کیا ملے گا اس کی فہرست اور تفصیل کی ضرورت ہی نہیں، اس میں تو اتنا ملے گا، ما لا عین رأت، جو آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کبھی کانوں نے سنا نہیں، ولا خطر على قلب بشر، انسان تصورات کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، اس انسان کے تصور سے بھی بڑھ کر ایسی بڑی بادشاہت ہوگی جو کبھی انسان کے تصور میں نہیں آ سکتی۔ انسان سوچے بہت بڑی بادشاہت، اتنا بڑا خزانہ، ایک ڈائمنڈ چھوٹا سا انگوٹھی میں ہوتا ہے وہ نہیں، بڑا سا ڈائمنڈ، اور ایک ڈائمنڈ ہی کو کھوکھلا کر کے اندر محل بنایا گیا ہوگا، وہ سب چیزیں حدیث میں بیان کر دی گئیں۔ اس کے علاوہ جو انسان کے تصور میں نہیں آ سکا اور احادیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملا، وہ ملے گا۔ ولا خطر على قلب بشر، انسان کے کبھی دماغ میں، ذہن میں کبھی اس طرح کی بات نہیں آ سکی، ایسی بادشاہت وہاں پر، ایسی نعمتیں وہاں پر ملیں گی۔ لہم فیہا ما یشاءون، جو چاہیں گے وہ تو ملے گا، اس سے بڑھ کر ملے گا، ان کے لیے جنت میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ ما یشاءون خالدین، اس حال میں کہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ دنیا میں انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ ہوتا ہے پتہ نہیں کب تک ہے، ہمیں اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے، ابھی میں بول رہا ہوں، پتہ نہیں یہ بولنا کب تک باقی رہتا ہے۔ ظاہر ہے انسان، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا ایک وقت ہے، انسان کی زندگی ہی کا ایک وقت ہے۔ ہمارے گزشتہ کل ہی خبر آئی، ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ اور عالم تھے، مولانا عبداللہ پٹیل صاحب، جو مدرسہ، ایک مدرسے کے ذمہ دار اور مہتمم تھے، مدرسہ مولانا عبداللہ صاحب مظاہری، ان کا انتقال ہوا۔ تو بہرحال ان جانے والوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرمائے، درجات بھی بلند فرمائے، جو انہوں نے خدمات کی تھی اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے، اور انہوں نے جو صدقہ جاریہ چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ مثمر ثمرات اور اس سے اچھے نتائج اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرماتا رہے۔ لیکن یہی ہے کہ انسان کب تک رہتا ہے، جو بھی کرے، جتنا بھی کرے، یہ پتہ ہے کہ یہ جانا تو ہے یہاں سے۔ خود انسان کی زندگی جب وقتی ہے تو پھر انسان کی صلاحیتیں بھی وقتی ہیں، جوانی ہے تو صلاحیت زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے، پتہ نہیں بولنے کی صلاحیت انسان کی کب رک جائے، پتہ نہیں چلنے کی صلاحیت انسان کی کب ختم ہو جائے، دیکھنے کی صلاحیت کب ختم ہو جائے۔ تو مال و دولت تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک دن مال آیا دوسرے دن ختم. ایسی مثالیں تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں دنیا میں. تو اس لیے دنیا کی ہر چیز وہ تو ختم ہونے والی ہے. آخرت میں نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ بھی ہوگی کہ جتنا ملا ہے اس کی یہ فکر نہیں کہ کبھی بھی اس میں کمی آئے گی یا ختم ہوگا. خالدین. اس لیے خاص طور پہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی تاکید فرماتے ہیں. خالدین خالدین. تمہاری جو صحت ملی ہے جس عمر میں جنت میں داخل ہو رہا ہے وہی عمر رہے گی. اب بڑھاپا نہیں آنے والا, بال سفید نہیں ہوں گے, بڑھاپا آنے والا نہیں, قوت میں کمزوری نہیں آئے گی, کوئی صلاحیت میں کمی نہیں آئے گی, نعمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے کمی نہیں آ سکتی. جتنا کھاتے ہیں اس کی وجہ سے نہ پیٹ کا ہاضمہ خراب ہوگا, نہ صحت خراب ہوگی, نہ موٹاپا آئے گا. جیسے عام طور سے لوگوں کو فکر ہوتی ہے زیادہ کھائیں گے تو موٹے ہو جائیں گے, نہ اس کی فکر, نہ ڈائٹ کرنے کی فکر اور نہ ایکسرسائز وغیرہ کی فکر. خالدین. جو صحت ملی, جو نعمت ملی, جتنا ملا اس سے بڑھ سکتا ہے کمی نہیں آ سکتی. خالدین. کان علی ربک وعدا مسئولا. اور یہ کوئی عام چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ اچھا چلو شاید ملے نہ ملے, نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان علی ربک, یہ آپ کے رب کے ذمے ہے, وعدا, ایسا وعدہ, مسئولا. اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا. مسئولا ویسے تو لفظ استعمال ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے اور نہیں کیا تو ہم سے سوال ہوگا کہ کیوں نہیں کیا, نماز فرض کی تھی کیوں نہیں پڑھی, ہم سے سوال ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسأل عما يفعل, اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ کیوں کیا. لوگوں سے سوال ہوگا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ یہاں اتنی تاکید فرماتے ہیں کہ جنت اور جنت میں جو کچھ نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ ان کو ملتی رہیں گی, کبھی ختم نہیں ہوں گی. یہ اتنی پکی بات ہے, اتنی پکی بات ہے کہ اگر اس کے خلاف ہو تو اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ایک معنی ہے اس آیت کے, کان علی ربک وعدا, یہ اللہ کے ذمہ وعدہ ہے جس کا اللہ سے سوال کیا جا سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کر تو نہیں سکتا, لا یسأل عما يفعل, لیکن اتنی یہ بات کی مضبوطی اور پختگی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہ ایک تفسیر ہے. بعضوں نے فرمایا کہ نہیں, مسئولن کے معنی ہے جس کی اللہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے اور مانگنی چاہیے. مسئولن یعنی کہ اس سے اگر نہیں کرے گا تو سوال ہو سکتا ہے. ظاہر ہے وہ معنی اس لحاظ سے تھے, سوال تو کون کرے گا اللہ سے, لیکن یہ کسی بات کے یقینی ہونے کو بتانے کے لیے کہ اچھا مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہو اگر میں نے نہیں دیا. لیکن بہرحال کان علی ربک وعدا مسئولا, یہ اللہ کے ذمہ وعدہ ہے, ایسا وعدہ ہے جس کی اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے, درخواست کی جا سکتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, ایک بڑی عجیب بات اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ, اس دن کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا, جس میں یحشرہم پیچھے جو مشرکین جن کا پیچھے ذکر چل رہا تھا, کفار و مشرکین وہ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا. وما یعبدون من دون اللہ, اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی جمع کرے گا. کون؟ فرشتوں کی بھی عبادت کی گئی, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا بعضوں نے, خدا کا بیٹا مانا, عزیر کو بعضوں نے عیسیٰ علیہ خدا کا بیٹا قرار دیا, بعضوں نے, یہود کی ایک جماعت تھی جنہوں نے یہ کیا تھا, بعضوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اس دن کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ ان کفار و مشرکین کو جمع کرے گا اور ان کو بھی جمع کرے گا جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر, سب اللہ کے سامنے جمع ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا جن کو خدا قرار دیا گیا تھا, جن کو معبود قرار دیا گیا تھا, فرشتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام, ان سے سوال کیا جائے گا. کیا سوال ہوگا؟ اَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء, کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا, تم نے کہا تھا ان کو کہ ہماری عبادت کرو. اَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء, کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا. اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ, آمنے سامنے بات ہے, چھپ کر نہیں کہ ان سے الگ بات ہو رہی ہے, ان سے الگ, سامنے سامنے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے خدا ہو, تمہاری عبادت کرتے تھے یہ, اور یہ امید میں آئے ہیں کہ تم ان کی سفارش کرو گے, ان کو جنت میں پہنچاؤ گے, تو کیا تم ان کے خدا ہو. انتم مطلب تم عبادی ہا ہوا, تم نے ان کو گمراہ کیا تھا اور اپنی خدائی ان سے منوائی تھی, اپنے آپ کو معبود کہا تھا, یا یہ خود گمراہ ہوئے. ام ہم ضلوا السبیل, یا وہ خود اپنے طور سے گمراہ ہوئے. تو اس کے جواب میں فرشتے اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب میں کہیں گے قالو سبحانک، وہ کہیں گے اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ اور آپ کے ساتھ کوئی اور شریک ہو، آپ کے ساتھ کسی اور کو خدا مانا جائے، یہ ہو نہیں سکتا. ماننے والے مانے وہ غلط کرتے ہیں، لیکن آپ کے علاوہ کوئی خدا ہو نہیں سکتا. آپ کی شان اتنی اونچی ہے، آپ کے ساتھ کسی چیز میں کوئی شریک ہو نہیں سکتا. سبحانک، آپ کی ذات تو پاک ہے، ہم مانتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کی ذات اتنی پاک ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی شریک ہو یا آپ کی شان پر دھبا ہے. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہم سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ہم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہم آپ کے سوا کسی اور کو معبود بنائیں. ہم کسی اور کو معبود نہیں بنا سکتے تھے، ہم خود خدا کیسے بنیں گے. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، لیکن پھر سوال یہ ہے کہ پھر یہ لوگ گمراہ کیوں ہوئے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام، فرشتے، عزیر اور جو بھی، یہ اللہ جانتا ہے کہ کن کن سے سوال ہوگا، تو وہ جواب میں جو بات کہیں گے اللہ تعالیٰ، ان کا جواب قیامت میں جو جواب دیں گے، ان کا جواب اللہ تعالیٰ ابھی ہمیں دنیا میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو گمراہ نہیں کیا تھا، آپ کی ذات تو بڑی پاک ہے، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے. لیکن وہ جواب میں ایک بات یہ کہیں گے کہ یہ گمراہ کیوں ہوا، اس کی وجہ بتا رہے ہیں تاکہ ابھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دنیا میں انسان کی گمراہی کا بڑا سبب کیا ہوتا ہے. یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. وہ کیا کہیں گے؟ وہ جواب میں کہیں گے ولکن متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا، لیکن آپ نے ان کو دنیا میں متعتہم، دنیا میں مال و متاع، دنیا کا آرام، دنیا کی راحت، یہ چیزیں عطا کی، ان کے آبا و اجداد کو بھی دیا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان جیسے ہمارے بڑے تھے، بہت سے ہیں کینیڈا میں، اب تو خیر زمانہ ہو گیا، لیکن ہمارے جو وہاں کینیڈا میں، ٹورنٹو میں، یو ایس میں، جو آج سے بہت زمانہ پہلے آئے تھے، ان کو پتہ ہے کہ جب شروع میں آئے تھے تو کتنی محنتیں انہوں نے کی تھیں. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، کتنی محنتیں کی تھیں انہوں نے. انہوں نے وہ تنگی اور محنت کا دور بھی دیکھا، اور بعد میں پھر راحت ملی، کشادگی ہوئی، وہ بھی دور دیکھا. ان کی اولاد اور اب اولاد کی اولاد ہے، انہوں نے کیا دیکھا؟ کہ ہمارے آبا و اجداد بھی مالدار، ہم بھی مالدار، محنت کبھی کی نہیں، راحت و آرام ہی دیکھا. تو بس دنیا اور دنیا کمانا اور دنیا اڑانا، فضول خرچی اور اسراف یہی دیکھتے رہے. ان کو وہ قدر نہیں ہے جو بڑوں نے محنت کی تھی، اور ان کو پتہ ہے کہ نہیں تنگی میں اس طرح وقت گزارا جاتا ہے، وہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں. اس وقت مثال دے رہا ہوں. یہاں پر بھی یہ عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ جواب میں یہ فرما رہے ہیں کہ اصل ان کی گمراہ ہونے کی وجہ کیا ہوئی، کہ یہ خود بھی دنیا میں متع تو ہم، آپ نے ان کو بھی دنیا میں مال و متاع اور آرام دیا، اور ان کے آبا و اجداد کو بھی، انہوں نے کبھی تنگی کا دور دیکھا ہی نہیں، انہوں نے کبھی تنگی کا دور نہیں دیکھا. یہ ایک بڑی کمی ہمارے اولاد میں آتی ہے، جنہوں نے تنگی کا دور کبھی دیکھا ہے وہ اس کو کچھ سمجھ سکتے ہیں، اس مشکلات کو، ان مشکلات کو سمجھ سکتے ہیں، اور ان کے لیے بہت سی چیزوں میں صحیح رائے قائم کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن جنہوں نے مالداری ہی مالداری دیکھی، وہ تو ہمیشہ ہر چیز مہنگی سے مہنگی لینی ہے، بہترین سے بہترین چیز لینی ہے، پیسوں کو کبھی دیکھنا ہی نہیں ہے. وہ جو فضول اور اسراف وغیرہ کی جو مزاج ہوتا ہے، وہ مزاج آ جاتا ہے. ولکن متعتہم وآباءہم، ان کو بھی آپ نے فائدہ دنیا میں پہنچایا، مال و متاع دیا، ان کے آبا و اجداد کو بھی دیا. تو دنیا میں جب آپ کسی کو، آپ نے اتنا مالدار ان کو بنایا تھا، اور دنیا کی راحت و آرام کے اسباب ان کو جب دیے تھے، تو اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ حتی نسوا الذکر. یہ عام طور پہ تاثیر ہے، حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں تو شکر زیادہ ادا کریں، لیکن ہوتا نہیں ہے. جیسے شروع میں آیا کہ انبیاء علیہ السلام میں فقر کیوں اللہ تعالیٰ نے رکھا، تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ ان کے طریقے پر چل کر دنیا زیادہ حاصل کریں گے تو دنیا کے پیچھے منہمک ہو جائیں گے، آخرت کا سوال بھی بڑھے گا، اور دنیا میں بھی اللہ سے غافل ہوں گے. یہ ایک دنیا کی تاثیر ہے، دنیا کی چیزوں میں ایک نشہ ہے کہ وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، آخرت سے غافل کرتی ہے. ولکن متعتہم وآباءہم، لیکن آپ نے ان کو، ان کے آبا و اجداد کو دنیا میں خوب آرام اور راحت اور مال و متاع دیا، یہاں تک کہ آپ کی یاد سے وہ غافل ہو گئے، اور یہ تو ایک وجہ ہوئی ان کے گمراہ ہونے کی، اور دوسری وجہ وکانو قوماً بورا، اور یہ ہلاک ہونے والے لوگوں میں شامل تھے۔ دیکھو یہ اگر ہم اس میں غور کریں، آج بس یہیں تک رکھتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں بہت اہم سبق دیا گیا ہے۔ اس کی ویسے مزید تفصیل ہے، لیکن آج بس اسی کو، اس کی ظاہری آیت کے جو مفہوم ہے اسی کو ہم کر لیتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان حضرات کے جواب جو قیامت میں دیں گے وہ ہمارے سامنے بیان کر کے یہ بتایا کہ دنیا میں انسان کے گمراہ ہونے کے، یا یہ کہہ لیں دین سے دور ہونے کے، دو بڑے سبب ہیں۔ دنیا میں انسان کے دین سے دور ہونے کے دو بڑے سبب ہیں۔ پہلے بھی میں نے کبھی اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے، اس لیے میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، کہ دو بڑے سبب ہیں۔ نمبر ایک، دنیا کی مال و دولت اور راحت اور آرام کے زیادہ ہونا۔ دنیا میں جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی، انسان عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنا ہی زیادہ وہ آخرت سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے، عبادات سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ زیادہ بڑا بزنس، زیادہ وقت لگانا ہے، زیادہ مال ہے، زیادہ حسابات ہیں، اب وقت نہیں مل رہا نماز پڑھنے کا، نہیں وقت نہیں مل رہا مسجد جانے کا، وقت نہیں مل رہا بیان سننے کا، وقت نہیں مل رہا قرآن پڑھنے کا۔ اس لیے کہ اب دنیا زیادہ مل گئی، جب کمانے میں اتنا وقت لگایا تو خرچ بھی تو کرنا ہے، اب یہ خریدنا ہے، اب وہ خریدنا ہے، اچھا اتنے پیسے ہیں تو اس کا یہ لے لیں، اتنے پیسے ہیں تو یہ لے لیں، جب وہ چیزیں لی ہیں تو اچھا ان کی حفاظت کرنی ہے تو اس کی حفاظت کے لیے یہ لینا ہے۔ ایک سے ایک چیز چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ گھر بنایا تو اس پر تالا بھی لگانا ہے، سیکورٹی سسٹم بھی لگانا ہے، فون لیا تو اس کا کور بھی لینا ہے، ہر چیز ہوتی ہے نا کہ اس کی حفاظت، فون لیا تو اس کا کور لینا ہے اور اس کا یہ لینا ہے۔ ہماری مثالوں سے ہم اس کو سمجھیں، گاڑی لیے تو اس پہ الارم سسٹم لگانا ہے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ انسان ایک چیز سے دوسری چیز، دوسری چیز سے تیسری چیز، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو دنیا میں انسان کے اللہ تعالیٰ سے دور ہونے اور دین کی باتوں سے، دینیات سے، یا کہہ لیں کہ دین سے دور ہونے کا بڑا سبب جو ہے وہ دنیا کے مال و دولت اور راحت و آرام کا زیادہ ہونا، ایک بڑی وجہ۔ اور دوسری وجہ وکانوا قوماً بورا میں جو اشارتاً بیان فرمائی ہے وہ ہے کہ برا ماحول، ایسے لوگوں میں رہنا جو برے کام کر رہے ہوں، برا ماحول۔ یہ کیوں، اس کو میں اہمیت دے رہا ہوں ان دو باتوں کو، اس لیے کہ یہی دو باتیں جس میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب مال زیادہ آیا تو ہم بھی ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جس کی میں نے کچھ مثالیں، تھوڑی سی مثالیں دے دیں، اور ہم خود اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کتنا اس میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ جن کے پاس کم ہوتا ہے ان کے پاس وقت ہی نہیں فضولیات کا، اچھا چلو ٹھیک ہے آج اتنا وقت ہے ہم اس میں ذرا قرآن کی تلاوت کر لیں گے، اچھا ذرا یہ کر لیں گے یہ کر لیں گے، دین کی باتوں کا وقت ہے ان کے پاس۔ لیکن جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں ان کے پاس وقت ہی نہیں، یا برا ماحول، دوسری چیز ہے برا ماحول۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہے جو جن میں اس طرح کی دین کی باتوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، یا تو وہ مسلمان نہیں ہیں، یا مسلمان ہیں لیکن ان میں دنیاوی چیزوں میں انہماک زیادہ۔ ہم خود بھی ایسے ہی ہیں، یعنی کہ ہم دوسروں کی برائی کی وجہ سے ہمارا خود بھی یہی حال ہے، تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا ہم پر اثر آئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، برے لوگوں کے ساتھ رہنے سے برا اثر آئے گا۔ تو یہ دو بنیادی سبب ہیں، ہمیں ان دو چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دنیا، ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے دنیا کی چیزیں جمع کرتے بھی ہیں، پیسے بھی جمع کرتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ چیز انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، اپنا اسکیڈول بنائیں کہ ہمیں یہ اعمال کرنے ہیں، اپنے اوقات کا جائزہ لیں کہ ہم کس طرح اوقات کو صحیح اور غلط کتنا استعمال کر رہے ہیں، کتنا ضائع کر رہے ہیں اور کتنا اللہ کی مرضیات میں استعمال کر رہے ہیں۔ خود اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز، برے ماحول سے اپنے آپ کو بچا کر اچھے ماحول کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ دو بنیادی سبق ہیں جو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ہمیں دے رہے ہیں۔ ساتھ یہیں تک رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔